فلا يعصي ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله بواسطة الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين على نبيه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أدخل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلعنة الله على أفضالهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يدع الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ توسل کرتے ہوئے تو ایسے سلامتی امام زمانہ سب مل کے پڑھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا نظام ولایت کے تقاضوں کے عنوان سے آج انشاءاللہ چھٹی مجلس ہے اور خدا کے اذن اور اہل بیت علیہ السلام کی مسکت سے چند مزید گزارشات اور کچھ مطالبات کے سامنے پیش کریں گے. عزیز عرض کیا تھا کہ نظام ولایت ایک ایسا نظام ہے کہ جو کائنات میں چکی میں کیل کی حیثیت رکھتا ہے اور کوئی انسان بھی اس ولایت سے مستثنا نہیں ہے. ہر شخص اسی ولایت کے تابع ہے چاہے یا نہ چاہے. اور عرض کیا تھا کہ یہ ولایت بہرحال دو طرح کی ہے. ویسے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اصلی ولایت جو منبع ولایت ہے اس پہ توجہ رکھے. اصلی ولایت منبع ولایت سرچشمہ ولایت خداوند عالم کی ذات ہے. اگر باطل قوتوں کے پاس بھی کوئی ولایت ہے تو وہ خدا کی عطا کردہ ہے, وہ محدود ولایت ہے. نبی کو بھی اگر ولایت دی گئی, امام کو بھی ولایت دی گئی, اور نچلے درجے پر آ جائیں دیگر اولیاء کرام کو بھی اگر ولایت دی گئی تو وہ بھی اسی کا پرتاؤ اور اسی کا تسلسل ہے. درود بھیجے محمد والے. یہ ولایت کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اس کی تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ ولایت کے لیے معرفت ضروری ہے، یعنی پہلا تقاضا نظام ولایت کا وہ کیا ہے؟ معرفت. اگر انسان کے اندر معرفت بصیرت نہ ہو، چشم دل انسان کی باز نہ ہو، اگر انسان تجزیہ و تحلیل نہ کر سکے، اگر انسان حالات سے آگاہ نہ ہو، اگر زمانے کے امام کو نہ پہچان پائے، اگر دین شناسی نہ ہو، تو انسان حقیقی معنوں میں ولایت سے متمسک نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ بصیرت چاہیے، معرفت چاہیے، مطالعہ چاہیے، علم چاہیے. علم جو میراث ہے مکتب تشیعوں کی. عزیزوں ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی انا مدینۃ العلم والی بابوہا، ہمارے بچے بچے کو یہ روایت رٹی ہوئی ہے، اور حقیقت ہمارے لیے یہ روایت قرۂ امتیاز ہے. لیکن اگر مکتب تشیعوں کے ماننے والے اور شیعہ بچے ہی اگر علم سے دور ہوں، تو پھر مدینۃ العلم پر واہ واہ کرنا، باب العلم کے اوپر واہ واہ کرنا، اس حدیث کے اوپر واہ واہ کرنا بے معنی سا ہو جاتا ہے. لہذا سرکار جس کے لیے مواقع ہیں، البتہ جس کے لیے مواقع ہیں اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، تحصیل علم کرنا چاہیے. دینی علم بھی حاصل کرو، عصری علوم بھی حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے ہو. لہٰذا معرفت کے حوالے سے کچھ مطالب بیان کے بعد یہ بحث بڑی وسیع ہے، میں نے وہیں پر روک دیا اس کو تاکہ اگلے مطالب بھی ہم بیان کر سکیں. اور وہ یہ جان گرامی کہ آج ایک اور تقاضا نظام ولایت کا آپ کو بیان کر دیں. ایک اور تقاضا کہ جسے تولا اور تبرع کہتے ہیں، یہ نظام ولایت کا تقاضا ہے، اصلی تقاضا ہے. تولا اور تبرع، تولا اور تبرع کیا چیز ہے؟ جو ہمارے فروعات دین میں موجود ہے جانے گیا. ٹھیک ہے، تولا اور تبرع. تولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اظہار ولایت کرنا، اظہار عقیدت کرنا، اظہار محبت کرنا، اور اس محبت کے نتیجے میں اپنے ولی کی اطاعت کرنا. اس محبت کے نتیجے میں اپنے ولی کی اطاعت کرنا، اسے کہتے ہیں تولا. تولا کا مطلب فقط محبت نہیں کرنا نہیں، محبت ہے وہ کہ جو اطاعت کے ساتھ ہو. اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہوتی اللہ کے نام. اور دوسری چیز کیا ہے؟ تبرع. تبرع کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہر وہ قوت، ہر وہ طاقت، ہر وہ فرد، ہر وہ گروہ کہ جو ولی خدا کا دشمن ہو، اس سے اظہار تنفر کرنا، اس کے قول فعل کردار سے اظہار تنفر کرنا. اور تولا کے مقابلے میں کیا ہے؟ کہ جہاں بھی ولی جس شخص سے بھی صلح کرے، اس سے تم صلح کرو، جس سے وہ جنگ کرے، اس سے تم جنگ کرو. پڑھتے ہیں آپ جہاد کے والے صاحب، جہاد کے آجوروں میں انی حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالبکم. کہے امام حسین میں تا قیامت، تا قیامت بھائی بات ہے، کربلا گزر چکا، کہا نہیں، کہتے رہو روزانہ جہاد کے والے صاحب جہاد کے آجورہ پڑھو، تو یہ جملہ کہو کہ اے حسین میں اب اس شخص سے جنگ کروں گا کہ جو آپ سے جنگ کرے، اور ہر اس شخص سے صلح کروں گا کہ جو آپ سے صلح کرے، اور یہ سلسلہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تا قیامت جاری رہے گا. تا قیامت آنے والے یزیدیوں یزیدیوں سے جنگ جاری رہے گی. کربلا کر کربلا ایک ایسا مدرسہ عشق ہے، ایک ایسی دانشگاہ عشق ہے کہ جہاں پر علی اکبر کے ماننے والے پڑھتے ہیں، قاسم کے ماننے والے پڑھتے ہیں، جو ابا عبداللہ الحسین کے ماننے والے وہاں پر پرورش پاتے ہیں تاکہ یزیدیت سر نہ اٹھا سکے، اور جب بھی یزیدیت سر اٹھائے وہاں حسینیت اپنے خون سے اس کا سر قلم کر دے۔ لہذا یہ مدد سے عشق ہے، لہذا تولا اور تبرع تقاضائے ولایت نظام میں ولایت ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر تولا اور تبرع نہیں پایا جاتا وہ کبھی بھی نظام ولایت سے متمسک نہیں ہو سکتا۔ لہذا نگرانی اور تشیع کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ تشیع کا تو ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے یہاں تولا اور تبرع ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہے۔ ہمارے یہ نہیں کہ بھائی صرف محبت کرنی، ہم تو سب سے محبت کرنے والے، ہم تو سب سے پیار کرنے والے، ہم تو سب کو محبتیں تقسیم کرنے والے۔ بھائی ہم جہاں محبتیں تقسیم کرنے والے ہیں وہاں دشمنان خدا سے دشمنی بھی کرنے والے، دشمنان ائمہ سے دشمنی کرنے والے، دشمنان دین سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تولا اور تبرع ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اور حضرت کرام یہ تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعلیمات قرآن ہیں، تعلیمات ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ کے دوستوں سے تو محبت رکھتا ہو لیکن اگر اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھتا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ موحد نہیں ہے، اس نے ایک گوشے میں دشمنان خدا کے لیے بھی جگہ چھوڑی، ابھی دل میں خدا سمایا نہیں۔ دل کا ایک گوشہ دوسروں کے لیے خالی ہے، شیاطین کے لیے خالی ہے، دشمنان خدا کے لیے خالی ہے۔ لہذا جان گرامی یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تولا اور تبرع ترازو کے دو پلڑوں کی معنی مساوی ہونا چاہیے، تولا بھی تبرع بھی، ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ تشیع کا ترہ امتیاز۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کو، عیسائی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو محبتیں تقسیم کرنے والے ہیں، ہم کسی کو مارنے کے لیے تیار نہیں، ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ حالانکہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی بڑی بڑی جنایتیں ان مسیحیوں نے کی، ان کرسچنز نے کی، لیکن کہتے ہیں ہم تو محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ بھائی ایک ہاسپٹل بنانے سے محبتیں تو تقسیم نہیں ہو جاتی، دعوے اور بات ہے، لیکن بات کرتے ہوئے ہماری تعلیمات جو محبت کے اوپر استوار ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ادھر ایک تھپڑ مارے تو حضرت عیسیٰ مسیح کی تعلیمات ہے کہ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دو کہ ادھر بھی تھپڑ مار دو۔ رسول خدا کی تعلیمات نہیں، حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیمات نہیں، یہ عیسیٰ کی تعلیمات میں تحریف ہے۔ جان گیا سارے انبیاء کی تعلیمات ایک جیسی تھی، حضرت عیسیٰ بھی دشمنان خدا سے دشمنی رکھا کرتے تھے، اپنے حواریوں کو تاکید کیا کرتے تھے دشمنان خدا کو دشمن رکھو۔ لہذا جان گیا تولا، تھوڑا سا اس بحث کو کھولتے ہیں کہ بدرود محمد والے روایت میں ہے کہ دیار الانوار میں کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے، محشر کے بارے میں بھی بتائیے، قیامت میں انسانوں کا کیا حال ہوگا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، مومنوں کا کیا حال ہوگا، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ وہاں رسول خدا نے اس سے ایک اور الٹا سوال کر لیا جواب دینے کے بجائے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے محشر کے لیے، قیامت کے لیے کیا چیز تیار کی ہوئی، اللہ محشر کے لیے تم نے کیا چیز آمادہ کی ہوئی۔ کہا ہیچ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا دامن خالی ہے خالی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ فرض چاہوں گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو فوراً سے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. اے میرے صحابی یاد رکھنا قیامت کے دن انسان اسی شخص کے ساتھ محشور ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوگا. ایسا پریشان نہ ہو, اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محشور ہوگا. کیا سزا ہے یہ روایت. دوسری روایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل پہ جم کے دوسری روایت میں ایک شخص تپتی دھوپ میں چلتا ہوا صحرا میں آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ اے علی ابن ابی طالب, اے میرے مولا آقا, میری جان آپ کے اوپر قربان ہو, مجھے ایک نصیحت فرمائی. اللہ مجھے ایک نصیحت فرمائی. اور آپ دیکھیں کہ معرفت کی میں بات کر رہا تھا کہ معرفت پیدا کیسے ہوتی ہے, جب انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے, جب انسان کے اندر جستجو ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جو علی کو اپنے درمیان پاتے تھے لیکن نصیحت نہیں لیتے تھے, علی خود میں دے رہے ہیں لمبے لمبے خوبے شخصیاں بیان کر رہے ہیں لیکن لوگ ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جب علی نصیحت کیا کرتے تھے تو علی کی نصیحت سن کے ہی بعض دفعہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, بعض دفعہ اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے تھے. علی کا کلام کوئی معمولی کلام تو نہیں. لہذا خطبہ منتقین آپ اٹھا کے دیکھیں نہج البلاغہ کے اندر حمام کے جو امیر المومنین کا صحابی تھا آیا مولا کے پاس, آیا کہا کہ مولا مجھے آپ متقین کی صفات بیان کریں کہ تقویٰ کیا ہے, اہل تقویٰ کون ہوتے ہیں, متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں. مولا نے کہا کہ دیکھو بس کچھ باتیں کی سادی سودی سی اور اس کو ٹالنے کی کوشش کی کہ جاؤ. جانتے تھے مولا کی نتیجہ کیا نکلے گا. کہا نہیں مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر. جب اصرار کیا مولا نے اب خطبہ دینا شروع کیا. جیسے ہی خطبہ دینا شروع کیا متقین کی صفات بیان کرنا شروع کی, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, آہستہ آہستہ حمام کا رنگ چہرے کا بدلنا شروع ہوا, لرزنے لگا اور خطبے کے اختتام سے پہلے حمام چیخ مار کے زمین پہ گرا اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گیا. اللہ مولا نے وہاں پر ارشاد فرمایا, کہا دیکھو حمام کے بارے میں میں یہی خوف کھا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حمام میں اہلیت تھی کہ علی کے کلام کو درک کر سکے. درک کرنے کے لیے بھی اہلیت چاہیے جان گرانی. کیوں؟ پہاڑ کے اوپر قرآن کو نازل کیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن شقی القلب افراد کے سامنے پڑھا جائے تو ان کو کوئی اثر نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل گناہ کر کر کے, ظلم کر کر کے, حرام کام کر کر کے, حرام غذا کھا کھا کے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ظاہر کرانی یہ کلام بھی کسی کسی پر اثر کرتا ہے. مولا کے پاس کہا مولا نصیحت کیجئے, واعظ کیجئے. اور یہاں پر قبل اس کے اس بات کو مکمل کروں اپنے جوانوں سے بھی عرض کروں کہ واقعی ہم خود کتنا جستجو کرتے ہیں. کبھی ہم کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی کچھ بتا دیں, آپ نے اتنا مطالعہ کیا کچھ ہمیں بھی سکھا دیجئے, کچھ ہمیں بھی نصیحت کر دیجئے. ہم تو خود ہیں نا, ہم مسجد میں ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہے کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. پورا خطبہ نماز جمعہ کا دینے کے بعد بھی لوگ بابا بھی کر لیں گے, نعرہ حیدری بھی لگا دیں گے, اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر. کوئی بھی پوچھتا بھی مولانا آپ نے ایک بات کی تھی تو اس کا کیا کیا اسٹیپ اٹھایا جائے, کیا کیا جائے. کچھ نہیں, آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں, نعرہ حیدری بھی لگ جائے گا, یاد بھی ہو جائے گا, صلواتیں بھی پڑھیں گے, سب کچھ, اس کے بعد اپنے گھر. یہ ہماری عادت بن گئی, عادت سننے کی عادت ہے. بھئی سن لیا
میں سننا عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. سننا سننے کے لیے نہیں ہوتا, سننا برائے سننا نہیں ہے بلکہ سننا برائے عمل ہے. مجلس میں آتی ہے کیوں؟ تاکہ سنیں اور عمل کریں. قرآن پڑھتے ہیں کیوں؟ تاکہ پڑھیں اور عمل کریں. حدیث سنتے ہیں کیوں؟ تاکہ سنیں اور عمل کریں. اگر ایسے تو ہمارے ساتھ یہ پڑھنا اور سننے سے عمل دور ہو جائے تو پھر اس میں کوئی جان نہیں رہتی. کیوں عالم بے عمل کی مذمت کی گئی ہے؟ علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, صرف قابل مذمت. جو کریں انسان کا بدن بہت جلدی مزمل ہو جانے والا ہے. یہ بدن مر جائے گا, روح باقی رہے گی. بدن کی جگہ کے لیے کیا کیا کرتے ہو, کتنی محنتیں کرتے ہو, کتنا پڑھتے ہو, کالج یونیورسٹی ہو, نہ جانے کیا کیا, اور اس کے بعد جناب ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنا, اور پھر کیا 50-60 سال کے بعد یہ بدن ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا چیز باقی رہنے والی ہے؟ روح. روح باقی رہنی ہے. اس کی جگہ کے لیے کیا کام ہے؟ جو 50-60-70 سال زندہ رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے, لیکن جو ہمیشہ باقی رہنے ہی رہنے والی چیز ہے اس کے لیے کتنا انتظام کیا ہے؟ اس کو بھی روح کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں توجہ کر کے الحمدللہ روح کی غذا یہی حضرت علی سے جو شوہرا ہے, یہی نماز ہے, یہی روزہ ہے, لیکن مزید کچھ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. درود بھیجے محمد اللہ علیہ وسلم. لہذا کہا کہ مولا مجھے نصیحت فرمائی, کہا کہ بھائی مولا نے ایک بات فرمایا کہ انت ما 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 من احببت. یاد رکھنا کہ تو جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ میں شروع ہوگا. اللہ, تو جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ میں شروع ہوگا. بس ایک جملہ کہا مولا, اور اس کے لیے جملہ کافی ہے. کوئی لمبا چوڑا فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ایک جملہ اس پہ غور کیجیے گا جانے گا کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ مشہور ہوتا ہے. اب میں اچھا ایک اور سورہ کافی میں روایت میں نے پڑھی کہ جس میں فرمایا معصوم نے کہ انسان حتیٰ اگر پتھر سے بھی محبت کرے گا تو خدا اسی پتھر کے ساتھ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا. اللہ, پتھر سے بھی محبت کرے نا, اس انگوٹھی سے محبت کی اسی کے ساتھ اٹھو, اگر اس گاڑی کے ساتھ محبت کی اسی گاڑی کے ساتھ اٹھو, اگر اس کرسی کے ساتھ محبت کی اسی کرسی کے ساتھ اٹھو, اپنی پوسٹ کے ساتھ محبت کی اسی پوسٹ کے ساتھ اٹھو. جس چیز کے ساتھ محبت کرو گے اسی چیز کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. تولا کرنے کے لیے بھی ہمیں ہر کسی کے ساتھ تولا نہیں کرنا, گاڑی کے ساتھ تولا نہیں کرنا, ہمیں شہرت کے ساتھ تولا نہیں کرنا, ہمیں پیسوں کے ساتھ تولا نہیں کرنا, ہمیں دنیا کے ساتھ تولا نہیں کرنا, ہمیں سوچ سمجھ کے تولا کرنا ہے. عزیزوں, محبت بنا بڑی چیز ہے انسان کے لیے. عشق انسان کے لیے محبت تقصیر ہے. اگر انسان کو کسی, اگر انسان عاشق بن جائے, عشق ہو جائے, وہ منقلب ہو جاتا ہے, تبدیلی آ جاتی ہے انسان کے اندر. آہستہ آہستہ محبوب کی صفات کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے, جذب کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہی بن جاتا ہے جیسے کہ محبوب چاہتا ہے. کبھی آپ نے لوہار کو دیکھا؟ لوہار جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے, کلہاڑی بنانا چاہتا ہے, جو بھی لوہے سے کوئی چیز بنانا چاہتا ہے, تو اس لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے, آگ میں ڈال کر اس کو پکاتا ہے. جب پکاتا ہے تو حرارت سے آہستہ آہستہ گرم ہوتے 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 جب ہیٹ ایک مقام اور ایک درجے تک پہنچتی ہے تو اس کے بعد یہ لوہا بھی آگ کی مانند ہو جاتا ہے, آگ کی مانند ہو جاتا ہے.
لوہے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا حالانکہ یہ لوہا ہے وہ آگ ہے, ایسا ہی نہیں. پر عاشق بھی جب معشوق کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے, جب محب بھی محبوب کے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے, آہستہ آہستہ یہ محب بھی محبوب کی صفات اپنا لیتا ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ علی ید اللہ ہے, علی عید اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, علی مظہر صفات جلال و جمال الہی ہے. علی مظہر جلال و جمال الہی کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ علی خدا کا عاشق ہے, خدا کی ذات میں ڈوب چکا ہے, بس الہی صفات کا حامل ہو چکا ہے. اور یہاں پر پھر خدا کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت, اے رسول تو نے تیر نہیں پھینکا بلکہ ہم نے تیر پھینکا ہے. علی تو جب تلوار نہیں چلا رہا بلکہ میں تلوار چلا رہا ہوں. علی یہ تیری ضربت نہیں بلکہ یہ ضربت ید اللہ ہی ہے, تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, تیری آنکھ میری آنکھ ہے, تیری زبان میری زبان ہے, تیرے کان میرے کان ہیں, تیرا قلب میرا قلب ہے, تیری طاقت میری طاقت ہے. غزالی نے اگر باب خیبر کو اکھاڑ دیا تو وہاں پر علی نے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بدن ظاہری بدن سے میں نے اتنے بڑے قلعے کو دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا, باخدا یہ میری طاقت نہیں تھی بلکہ خدا کی طاقت تھی جو خدا نے مجھے عطا فرمائی. لہذا علی ذکر اللہ بھی تو ہے, ذکر اللہ بھی ہے علی, جہاں عین اللہ ہے, ید اللہ ہے, لسان اللہ ہے, ید اللہ ہے, وہاں پر علی ذکر اللہ بھی تو ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا ذکر علی یہ میرے دادا, علی کا ذکر کرو گے گویا خدا کا ذکر کیا تم نے, پہلا عبادت کیسے شمار ہوگی؟ غیر اللہ کا ذکر کرو تو عبادت شمار ہوگی؟ عبادت تو ہے ہی وہ جس کے اندر قربت خدا پائی جائے, اور علی کے ذکر میں قربت خدا پائی جاتی ہے. یہ کیوں علی ذکر اللہ بن گئے؟ اس لیے کہ علی نے اتنی کثرت کے ساتھ ذکر خدا کیا کہ خود اس مقام پر پہنچنے کے جب علی کا تذکرہ کیا جائے تو خدا نے کہا گویا تم نے میرا تذکرہ کیا. اور یہ عبادت ہے. لہذا عزیز محترم, انسان عاشق معشوق کے عشق میں ایسے گرفتار ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ اپناتا چلا جاتا ہے. جو لیلا اور مجنو کی ہم کہانیاں سنتے ہیں اور جو اس طرح کے عاشق و معشوق کی عشق مجازی کی قصے, تو اس میں سے بہت سے قصے ازان گرامی عرفا کی نگاہ میں یہ کہانیاں ہیں, یہ کہاوتیں ہیں اور یہ کنائے ہیں. کس چیز سے کنائے ہیں؟ تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے اس عشق مجازی سے کہ عشق حقیقی کیا ہوا کرتا ہے. لہذا اس لیلا مجنو, جب مجنو کا لیلا سے عشق ہوتا ہے اور وہ اس کے عشق میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے, اتنا ڈوب جاتا ہے کہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے, دنیا وما فیہا سے بیزار ہو جاتا ہے, تو وہاں پر رضانے کے نام کنایا استعمال کیا جاتا ہے. دیکھو اس طرح سے انسان کو جیسے لیلا کے ساتھ اس کا عشق ہے, ایسے انسان کو خدا کے ساتھ عشق ہونا چاہیے. کنایا ہے سمجھانے کے لیے کہ جب انسان عاشق ہو جاتا ہے اس طرح سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے, ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے, کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا, کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا. کیوں دل نہیں لگتا؟ اس کا دل تو ایک جگہ لگا ہوا ہے, رات کو کنورٹی بدلتا ہے, اس उसके दिल में हमेशा इस्तेआब है, क्यों कन्वर्टर बदल रहा है, क्यों ये इस्तेआब है कि कब खुदा से मुलाकात का वक्त आएगा, कब सहर का वक्त आएगा, कब खुदा के हुजूर सिंदरेज होगा, कब खुदा के हुजूर मैं तिलावत करूंगा, कब खुदा के हुजूर जिक्र करूंगा, कब खुदा से विसार करूंगा। करवटे बदलता है, गाफिलों को ऐसी नींद आती है कि नमाज़े फज्र भी कज़ा हो जाती है, लेकिन औलिया अल्लाह वो लोग कि जो इश्क इलाही में गिरफ्तार हो जाते हैं, जो इश्क नबी में गिरफ्तार हो जाते हैं, जो इश्क अली में गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर वो रातों को करवटे बदलते हैं कि कब विसाल का वक्त आएगा। तो ये बड़ा अहम नुकता है आज की इस मादी दुनिया के अंदर। इसीलिए सीरत आइमा अलैहिस्सलाम और सीरत अस्हाब आइमा का मुताला जरूरी है। मेरी अपने जवानों से एक खिताब है कि सीरत अस्हाब आइमा का जरूर मुताला करें। क्यों? इसलिए कि सीरत अस्हाब आइमा में ऐसे ऐसे नुकात पोशीदा हैं कि जो आपकी अमली जिंदगी में आपके काम आने वाले हैं, दुनियावी जिंदगी में भी और जिंदगी में भी। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले में। लिहाजा चीजों ये मोहब्बत और ये विला और ये इश्क की मंजिल ऐसी है कि इंसान अगर आशिक हो जाए तो फिर इंसान उसकी जात में गुम हो जाता है। कह रहे हैं ना भाई तुम ये अलम पटकों को क्यों बोसे देते हो, क्यों चूमते हो, क्यों जरिए इमाम रजा के पास जाकर उसको बोसे देते हो, क्यों बोसे देते हो भाई? कब्र के अंदर, मकबरे के अंदर, मजार के अंदर, धर्म के अंदर तो शख्सियत मौजूद है, हस्ती मौजूद है, बुजुर्ग इमाम है, अवली है, तो तुम बोसे दे रहे हो दरवाजे को, तुम बोसे दे रहे हो जरी को, तुम बोसे दे रहे हो अलम और पटके को, तो भाई माजरा क्या है? तो माजरा ये है कि जब किसी मजनू को लैला से इश्क होता है तो लैला जिस गली में रहती है उस गली से भी इश्क हो जाता है, जिस घर में रहती है उस घर से भी इश्क हो जाता है, उस दरवाजे से भी इश्क हो जाता है जहां से लैला आया और जाया करती है, बस दरवाजों को भी बोसे देता, उस गली को भी बोसे देता, वहां की मट्टी उठाकर भी आंखों पर लगाता। तो इश्क मजाजी में जब इंसान का यह हाल हो तो इश्क हकीकी में इंसान का क्या हाल होगा? किनारे इंसान गिराम आशिक इंसान ऐसे होता है, आकल इस मंजिल को नहीं पा सकता। जो अब तक महदूद रह गया वो इन बातों को दर्क नहीं कर सकता। क्यों? अब अब्दुल्लाह हुसैन करते हैं और बहुत से नसीहत करने वाले आकर आकेलाना मशवरे देते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आप कयाम करेंगे तो शहीद हो जाएंगे, आकेलाना मशवरे, आप जा रहे हैं कुंभे को क्यों लेकर जा रहे हैं, शिशमाहे को क्यों लेकर जा रहे हैं, मुहदरात इसमत और तहारत को क्यों लेकर जा रहे हैं? वही नासेहानत बात देखिए, लोगों ने आकर अजीज और रिश्तेदार भी थे, असहाब भी थे, हुसैन के आकेलाना फैसला नहीं, हुसैन भी शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने बड़ी अच्छी नसीहत की मुझे, तुम्हारी नसीहत बड़ी अच्छी थी, लेकिन तुमने जो नसीहत की अपनी सफा के मुताबिक नसीहत की, हुसैन ने जो फैसला लिया है हुसैन ने खुदा की रजा के मुताबिक फैसला किया है। तरक्तुल खल्क तुर्रन फी हवा एकदम इमाम हुसैन इस शेर में अपना सब माफी जमीर बयान कर रहे, सब कुछ बयान कर रहे, कह खुदा तेरे इश्क में, तेरी मोहब्बत में, तेरी विला में मैंने सारी मखलूकात को छोड़ दिया, सारी मखलूकात को छोड़ दिया, वह एकदम तो लाया भी लेके आ, खुदा मैंने अपने बच्चों को यतीम होते देखना पसंद किया ताकि तेरे وصال کی نعمت سے مستفید ہو سکے, تاکہ تیرا اور میرا وصال ہو سکے, یہ ہجرت دور ہو سکے, یہ ہجر دور ہو سکے. عاشق ایسا ہوتا ہے. اب یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی پھر عقل کہاں چلے گی, عقل کی تو اتنی تاکید ہے, کتاب عقل و جہل اصول کافی کے پہلا باب ہے, آئین علیہ السلام نے عقل کی بڑی تاکید کی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا آسانی گرامی, عشق کا مرحلہ عقل سے آگے ہے. جب عقل کے مرحلے کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو اسی کو عشق کہتے ہیں. عقل کے راستے سے ہوتا ہوا انسان عشق کی منزل پہ پہنچتا. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی عاشق بالکل دیوانہ ہوتا ہے, اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا, دو دو چار سمجھ میں نہیں آتا, اس کو بہت سمجھ میں آتا, آج سے بہتر سمجھ میں آتا. وہ حقیقی معنوں میں گویا دید برزخی رکھتا ہے, اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, تمہاری عقل محدود ہے, تمہاری عقل ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے, جہاں سے تمہاری عقل رکتی ہے وہیں سے اس کا عشق پرواز کرتا ہے, وہیں سے اس کا عشق پرواز کرتا ہے. محبت خدا میں ڈوبا ہوا انسان ہے, یہ ذات الہ میں ڈوبا ہوا انسان ہے, یہ عشق خدا میں ڈوبا ہوا انسان ہے, یہ عشق آئمہ میں ڈوبا ہوا انسان ہے. لہذا بزانی گرامی, یہ ڈوبا ہوا انسان, اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں. یہ خطبۃ المنتقین میں امام نے اس پر وچار کیا کہ اس کی حالت باتقوا انسان کے ایسے ہوتی ہے کہ دنیا دار انسان دیکھ کے کہتا ہے پاگل ہے, دیوانہ ہے, مجنون ہے, اس کو کچھ دنیا کا پتہ ہی نہیں, اس کو کیا معلوم دنیا میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے.
بات کر کے حج کو ترک کر کے دنیا کو ترک کر کے جب قربان گاہ اور قربان روح اختیار کرتے ہیں تو بدلا دیتے ہیں, دیکھو آپ دار الہی یہ ہوا کرتے ہیں.
تولا آسانی گرانی بہت بڑی چیز ہے, تولا کو معمولی نہ سمجھو. کیا میں فروغ دین میں بس بچوں کو رٹا دیا, تولا اور تبرہ, نماز روزہ زکاۃ, تولا تبرہ جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کی گہرائی میں جانا پھر میں عرض کروں گا کہ بھائی دادی نانی اور اماں ابا کے دین سے آگے بھی بڑھنا ہے, انہوں نے سکھا دیا, بیس بنا دی, الحمدللہ پہلی سیڑھی آپ کو عطا کر دی گئی معرفت, آگے بڑھو. تولا کیا ہے, تبرہ کیا ہے, مفاہیم کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں. تو اللہ فقط یہ نہیں ہے کہ جناب میں علی سے محبت کرتا ہوں. بھائی کون مسلمان ہے جو علی کی محبت کا انکاری ہے, مجھے بتاؤ دنیا میں. اگر کوئی شخص مسلمان ہو, کلمہ گو ہو, اور اگر ملائے اہل بیت دل میں نہ رکھتا ہو, بغض اہل بیت دل میں رکھتا ہو, وہ شخص مسلمان نہیں کافر ہے. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حب اہل بیت نہیں رکھتا دل میں, وہ شخص حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے. تو یہ کون سا کمال ہو گیا کہ ہم بھی کہیں ہم بھی محب اہل بیت ہیں, محب اہل المومنین ہیں, فقط خالی زبانی جمع خرچ فقط. تو یہ تو دوسرے بھی کر رہے ہیں, اور بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو فقط زبانی جمع خرچ سے کام لیتے ہیں. نہیں سر عزیزوں, محبت کا نتیجہ اطاعت ہے, اطاعت. حتیٰ جس چیز کا نہیں بھی کہا, تم سمجھتے ہو کہ ولی اللہ تمہارا امام, تمہارا معشوق, تمہارا محبوب تم سے کچھ چاہتا ہے, اظہار نہیں کرتا, تم اس کے دل کی بات کو جاننا چاہتے ہو تاکہ اس کی بات پر عمل کر سکو, چیز کوئی حکم دے دے اور تم عمل نہ کرو, اور پھر کہو کہ جناب میں بہت بڑا عاشق ہوں, میں بہت بڑا محبوب ہوں علی کا. اس لیے یہ ولایت ناقص ولایت ہے, یہ محبت ناقص محبت ہے, یہ عشق ناقص عشق ہے. اور عشق دیکھنا چاہتے ہو, دیکھو تاریخ میں کیسے کیسے لوگ ہیں. امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, توجہ چاہوں گا اس روایت کے اوپر, کہ واللہ اور چاہوں کہ وہ مجھ سے بغض اختیار کرے, نفرت کرے مجھ سے, بہت ہرگز وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اور اگر منافق اور اپنے دشمن کے سامنے کائنات کی ساری دولت اکٹھا کر کے ڈھیر کر کے رکھ دوں اور چاہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے, بہت وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, ہرگز محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب رسول نے فرمایا, میرے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی لا یبغضک المؤمن ولا یحبک المنافق, کہ اے علی یاد رکھنا ہرگز مومن تجھ سے بغض نہیں کر سکتا اور کبھی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا, کبھی تجھ سے ہرگز. اگر تم دیکھتے ہو دشمنان آل محمد آج کے دور میں موجود ہیں تو کبھی نہ سوچنا کہ یہ کیوں ہے, یہ ہر دور میں موجود رہیں گے, یہاں تک کہ ظہور امام زمانہ ہو جائے موجود رہیں گے, یہ بہت جاری رہے گا تاکہ حق و باطل پتہ چلتا رہے, پتہ چلے کہ کون ولایۃ علی رکھنے والا ہے اور کون بغض علی رکھنے والا ہے. لہذا یہ فرق رہے گا. اور اللہ محترم شیخ متحرک نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جو امیر المومنین کے صحابیوں میں سے تھا, امیر المومنین کے بہت ہی عاشقوں میں سے اور محبوں میں سے تھا. ایک دفعہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, اور جب غلطی سرزد ہوتی ہے تو ایک طرح کے انسان غیر معصوم ہی ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے, ہم سے آپ سے سب سے صحابہ سے بھی ہوا کرتی تھی, غلطی ہو سکتی ہے, لہذا آئمہ اطہار علیہ السلام کے صحابیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہو سکتی تھی, لہذا ہو گئی غلطی. وہاں پر اذان محترم امیر المومنین نے کہا کہ اس کو بلاؤ صحابی کو اور اس کا داہنا پنجہ قلم کیا جائے گا, یہ حکم ہے اس کے لیے. اب جب اس کو پتا چلا اذان محترم توجہ چاہوں گا, اب جب اس کو پتا چلا کہ مولا نے بلوایا ہے اور مجھے میری غلطی کے اوپر سزا ہوگی, سرزنش کی جائے گی اور میرا دہنا پنجہ قلم کیا جائے گا, تو مولا کے اس فرمان کے اوپر خود سے چل کر مولا کے پاس آیا. دیکھو اطاعت دیکھو, اطاعت عشق دیکھو, محبت دیکھو, خود سے چل کر آیا. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ علی سے اپنا پنجہ قلم کروانے جا رہا ہوں, علی سے اپنی انگلیاں کٹوانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ بصیرت ہے, یہ معرفت ہے علی کی, یہ ایمان ہے علی کا, علی سے علی کی ذات کے اوپر آیا مولا کے پاس. مولا نے کہا کہ اے صحابی تیرا یہ انگلیاں انگوش کاٹی جائیں گی. کہا مولا حاضر. اس کے بعد مولا نے خود سے یہ عمل انجام دیا, سزا دی اس کو, اب اس کے ماتھے پر شکن بھی نہیں ہے. اللہ, ماتھے کے اوپر کوئی شکن نہیں, پریشان نہیں ہے, بلکہ خوش ہے کہ جو اس سے غلطی سرزد ہوئی تھی آج اس کا ازالہ ہو گیا, جبران ہو گیا, کفارہ دے دیا گیا, دنیا میں سزا مل گئی, آخرت کی سزا سے محفوظ ہو گیا. بصیرت دیکھے, معرفت دیکھے. اب یہ چلا, اپنی انگلیاں اٹھا کر دوسرے ہاتھ پر رکھی اور چل پڑا. اب جب رستے میں پہنچا کسی جگہ پر تو اس نے دیکھا کہ ایک منافق جو علی کا دشمن تھا وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, اور وہ جانتا تھا کہ قضیہ کیا ہے, کیا کیس پیش آیا ہے, کیا مسئلہ پیش آیا ہے. لہذا اس نے ایک دفعہ چاہا کہ یہ بہترین موقع ہے, یہاں پر اس کے دل میں علی کیا بغض بٹھا دوں, علی کی نفرت بٹھا دوں, کیونکہ علی تازہ تازہ زخم کھا کے آیا نا علی سے, تو ابھی فوراً سے اس کے دل کے اوپر اثر ہوگا اور علی کا بغض اس کے دل میں بیٹھ جائے گا. بس ایک دفعہ اس نے مخاطب ہو کر اس سے کہا, اس کا نام تھا ابن قبا جو دشمن تھا, ابن قبا نے اس صحابی سے کہا کہ ہاں بھائی کس نے تمہارا حال کیا, افسوس کی بات ہے, کس نے تمہارا حال قلم کیا. اب یہ صحابی سمجھ گیا, توجہ چاہوں گا, اب یہ صحابی سمجھ گیا کہ یہ منافق کیا چاہتا ہے, میرے دل میں علی کا دکھ پیدا کرنا چاہتا ہے. بس جیسے ہی اس نے سوال کیا, ادھر سے اس نے جواب دینا شروع کیا, قطع یمینی قائد الحر المحجرین امیر المومنین علی بن ابی طالب. تو پوچھتا ہے کہ کس نے میرا ہاتھ قلم کیا, تو سن لے, میرا ہاتھ اس نے قلم کیا جو قیامت کے دن نورانی چہرے والوں کا سید و سردار ہوگا, جس کا نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب. اس کا نام ہے علی بن ابی طالب, اور علی نے میرا یہ جو ہاتھ کاٹا ہے یہ اس قانون کی بنا پر کاٹا ہے جو خدا نے حد معین فرمائی ہے, کہ اس کی سزا مجھے ملی ہے. لہذا میں خوش ہوں اس بات پر, میرے دل میں علی کے لیے کوئی ایسی تم جو نفرت ایجاد کرنا چاہتے ہو ہرگز ایجاد نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے معرفت دیکھیں, عشق دیکھیں, یہ ایمان دیکھیں, یہ محبت دیکھیں, یہ بلا دیکھیں, یہ تولا دیکھیں علی سے. یار ہمیں بعض لوگوں کو پریشانی آ جائے, بم دھماکہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ, اور آپ نے دیکھا کہ پھر شلوزان میں پارا چنار میں آج ہی وہاں پہ مجلس میں مارٹر کا گولا گرا کے جس کے اندر ہمارے تین مومنین شہید ہو گئے اور کچھ مومنین زخمی ہیں. درجہ شہدا کی درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے گھر سلوار پڑے. مشکل آئی اہل بیت کے راہ میں تو ہمیں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے میرے گھر سے کوئی شہید ہو جائے, اگر میرا بیٹا شہید ہو جائے, اگر میرا بھائی شہید ہو جائے, میرا کوئی عزیز شہید ہو جائے, میرا عزیز ترین کوئی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے, تو یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ اپنے عقائد سے ہاتھ اٹھا لے. اسی دن کے لیے تو پالا تھا بچوں کو, کس لیے پالا تھا, کیوں علی اکبر پر روتی تھی, کیوں قاسم پر روتی تھی, کیوں اصغر پر روتی تھی, کیوں حسین پر روتی تھی, کیوں شجاعت امیر المومنین کے قصے سنا کرتی تھی اور سنایا کرتی تھی بچوں کو. بعض دفعہ دیکھا میں نے, میں ملا ہوں بس اس طرح کے لوگوں سے کہ بھائی کیا ہوا, بےچارا جاب کے لیے جا رہا تھا اور تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں جلوس میں گیا, بےچارا یہ ہو گیا. وہ بےچارا کیوں, تمہارے لیے تو بھائی سے افتخار ہونا چاہیے, بےچارا کہہ کے تم ندامت کا اظہار کر رہے ہو, پشیمانی کا اظہار کر رہے ہو, پریشانی کا اظہار کر رہے ہو. کوئی عام انسان جو ایکسیڈنٹ میں مارا گیا, پہلے گھر کے نام شہید ہوا ہے, فخر کرو, مرنا تو ویسے بھی تھا اس کو, نہیں کہ اسی وقت میں اس کو مرنا تھا, تو کھانس کھانس کے مرتا, ٹی بی سے مرتا, ہیپاٹائٹس سے مرتا, ہارٹ اٹیک سے مرتا, برین ہیمریج سے مرتا, ایکسیڈنٹ سے مرتا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اہل بیت نے اسے انتخاب کر کے شہادت کا پھر تجربہ کیا ہے. افتخار ہے افتخار. ابھی ایران میں, ابھی اسی مہینے کی بات ہے, ایران میں ایک باپ کی تدفین کی گئی, ایک بزرگ تھے جس نے چار بیٹے شہید کیے تھے, چار بیٹے, 13 سال کے بچے سے لے کر اور 30 سال کے جوان تک, چار بیٹے اس نے قربان کیے مہاراجا جنگ کے, جس کی ابھی تشییع جنازہ ہوئی, پھر وہ فوت ہو گیا تو بڑا رہبر نے بھی اس کے لیے نامہ لکھا. تو چار بیٹے قربان کرے ماں, چار بیٹے, اور قربان کرنے کے بعد بھی کوئی احسان نہیں ہے ایرانی قوم کے اوپر یا مجتہدین کے اوپر یا اسلام کے اوپر یا تشیعوں کے اوپر یا رہبر کے اوپر کہ بھائی چار بچے قربان کیے. نہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا, جو زینب نے سب کچھ دے دیا. ہم نے کیا دیا جو زینب نے دیا, چار بچے کیا 400 بچے بھی ہوتے تو علی اکبر کا صدقہ تھا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہماری ماؤں میں موجود ہے, لیکن بعض جگہوں پہ میں بات کروں چونکہ بصیرت نہیں ہوتی. عشق اہل بیت میں زندگی گزارو, عشق اہل بیت میں نوکری پہ جاؤ, عشق اہل بیت میں بزنس کرو, عشق اہل بیت میں ہر کام کرو, عشق اہل بیت میں مجلس میں آؤ. نیت خالص رکھو اپنی, من ماتا اللہ حب آل محمد, ماتا شہیدا کا معنی کیا ہے؟ عشق اہل بیت میں اس دنیا سے گیا ہے, عاشق ہے, دیوانہ ہے, وصال کرنا چاہتا ہے, اہل بیت کی راہ میں چلنا چاہتا ہے, اہل بیت کی راہ میں مرنا چاہتا ہے. اس کو پسند ہے کہ جیسے حسین ابن علی نے قربانی پیش کی, جیسے علی اکبر نے قربانی پیش کی, اے کاش مجھے بھی ایسی قربانی کی توفیق مل جائے. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیتے, فوج عظیم پر فائز ہو جاتے, عظمت کے درجے پر فائز ہو جاتے. لہذا جب تم یہ تمنا کرتے ہو تو کیا عصر حاضر میں کربلا موجود نہیں؟ عصر حاضر میں بھی کربلا موجود ہے. یہی تمنا اور تمنا کا وقت ہے. اہل بیت سے تمنا کرنا یعنی میدان جنگ میں اترنا, اہل بیت علیہ السلام سے تمنا یعنی شہادت کے لیے آمادہ ہونا, اہل بیت سے تولا کرنا یعنی حضرت علی سید الشہداء میں خطرات کے باوجود رہنا. دیکھا تھا نا کربلا میں کیا ہوا, کربلا میں ہر شخص جان بچانے کے لیے نہیں لڑ رہا, جان دینے کے لیے لڑ رہا ہے. ہر شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا پہلے مجھے جان دی, ہر شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا مجھے جانے دی. جذبہ ہے کربلائیوں کا, لوگ جان بچانے کے لیے لڑتے ہیں کہ بھائی اس کو بھیج دو, میں نہیں جا سکتا, بھائی میری جاب ہے, بھائی میڈیکل کا آخری سال ہے, بھائی انجینئرنگ کا آخری سال ہے. ایران عراق جنگ میں کربلا کا منظر آپ کو نظر آئے گا. ایران عراق جنگ اس لیے بڑی کرامات ایران عراق جنگ میں دیکھنے میں آئی ہے. 13 سال کے بچے سے لے کر اور حقیقی مظاہر کی طرح سال کھودا انسان نے, بزرگ سال انسان نے ان محاذوں کے اوپر قربانی پیش کی ہے. کس سے کس کو آئیڈیل بناتے ہو؟ کربلا کو آئیڈیل بناتے ہو. 13 سال کا بچہ بار بار آ رہا ہے نام لکھوانے کے لیے کہ بھائی میں بھی محاذ جنگ میں جاؤں, میں بھی محاذ جنگ. تم 13 سال کے ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا عشق اہل بیت میں گرفتار ہو گیا, عشق قاسم میں گرفتار ہو گیا, عشق علی اکبر میں گرفتار ہو گیا, عشق عباس میں گرفتار ہو گیا. بار بار آگے نام لکھوا رہے, تمہاری ایج نہیں ہے, تم نہیں جا سکتے, کسی نہ کسی بہانے سے نہیں مجھے جانا. دیکھیں ہم انٹرویوز موجود ہیں ان بچوں کے جو شہادت سے پہلے انہوں نے دیے ہیں, بھائی تم 60 سال کے پیر مرد ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پر تو جہاد واجب, 13 سال کے بچے کے اوپر تو جہاد واجب, خواتین کے اوپر تو جہاد واجب نہیں. خواتین آ کے بار بار نام لکھوا رہے, یہ کس نے جذبہ عطا کیا؟ یہ کربلا نے جذبہ عطا کیا ہے, کربلا نے جذبہ عطا کیا ہے. کربلا کا عشق انسان کو ایسے بنا دیتا ہے جانے کے نام کہ پھر انسان شہادت کے لیے تڑپتا ہے, پھر اپنے محبوب کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تڑپتا ہے. تم خط ختم من فی ہوا فائتن تو لیالی لے گئے حرام, اے خدا سب کچھ چھوڑ دیا, میں نے میڈیکل کا آخری سال ہے چھوڑ دیا. جب امام خمینی کا حکم آ گیا کہ جس کے اندر طاقت ہے, توانائی رکھتا ہے, اس کے لیے واجب ہے کہ محاذ جنگ پر پہنچے, تو نوجوانوں نے اپنے پڑھائی چھوڑ کر, کوئی میڈیکل کا آخری سال تھا, کوئی انجینئرنگ کا آخری سال تھا, کوئی ابھی MBBS اس نے شروع کیا تھا, چھوڑ کے چلے گئے محاذ جنگ پر اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے, اپنے کیریئر کو دین کے اوپر قربان کر دیا. نہ ماں پشیمان ہے, نہ باپ پشیمان ہے, پشیمان ہے نہ وہ خود پشیمان ہے. اسے معرفت کہتے ہیں, اسے بصیرت کہتے ہیں. کربلا سے درس, درس عملی لینا اس کو کہتے ہیں ازان گرامی. میں مجلس پڑھوں اور مجلس میں سب اپنے اپنے گھر, اس کے بعد بھول جائیں کیا بات ہوئی تھی. کربلا ایک عملی درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں سیکھ کے جانا ہے. جانے گرامی دشمن ہمیشہ کمین میں بیٹھا ہوا ہے, ہماری یزید وقت ہمیشہ کمین میں بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کو نابود کرنا چاہتا ہے, جو آپ کے حوصلوں کو مٹانا چاہتا ہے, جو آپ کے عقائد کو مٹانا چاہتا ہے, جو آپ کے مذہب کو مٹانا چاہتا ہے, جو آپ کے قوم کو نابود کرنا چاہتا ہے. یہاں ہمیں کربلا کو سے عملی تمسک اختیار کرنا پڑے گا. یہی بات ہو رہی ہے, ولایت سے عملی تمسک, ولایت کا نتیجہ محبت کا نتیجہ عشق کا نتیجہ عمل ہے جانے گرامی, اطاعت ہے, حرکت ہے, بیداری ہے, غفلت سے دوری اختیار کرنا ہے, سستی کو چھوڑنا ہے, حرکت کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, قربانی پیش کرنی ہے, گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے. آج عملی طور پر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں ولایت آل محمد کو عملی کرنے کی ضرورت, یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, لیکن کافی نہیں ہے. اگلے اسٹیپس کو طے کرنا ہے. ایمان کے درجات ہیں, عشق کے درجات ہیں, محبت کے درجات ہیں, ولا کے درجات ہیں. جتنے جتنے انسان کی معرفت, جتنا جتنا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنا جتنا عمل اور اطاعت بڑھتی چلی جاتی ہے, ویسے ویسے انسان کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. کربلا اسی عشق کا مدرس ہے کہ جہاں سے انسان درس لیتا ہے, عشق کا درس لیتا ہے, چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو یا 6 ماہ علی اصغر ہو. درسگاہ عشق. لہذا حسین محترم ہم نے دیکھا کہ کربلا میں کس طرح سے ہر شخص شہادت کی تمنا کر رہا ہے, ہر شخص اپنے مولا پر قربان ہونے کے لیے آمادگی دکھا رہا ہے, اور جو جس کے بچے جوان نہیں تھے وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. رات کی تاریکی میں شب عاشور ایک صدا گونجتی ہوگی, ایک ماں کی صدا گونجتی ہوگی کہ حضرت کاش تو جوان ہوتا, تلوار اٹھانے کے قابل ہوتا تو میں تجھے اپنے مولا پر قربان کرتی, لیکن ہائے افسوس تو بہت چھوٹا ہے, تو شیرخوار ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اصغر بھی زبان بے زبانی سے کہتے ہوں گے اما جان ذرا اصل عاشور آنے دیجیے, میں بتلا دوں گا کہ جیسے میرے جد حیدر نے جنگ کی تھی میں بھی جنگ کا نقشہ بدل دوں گا, میں بھی دشمنوں کو بتلا دوں گا, میں بھی قربانی پیش کروں گا. اللہ اکبر. بس عزیزوں رباب کو, رباب کا رونا خدا کا, خدا کو اتنا پسند آیا, یہ اخلاص, اخلاص کے ساتھ گریا کرنا, یہ عشق اپنے مولا سے, یہ نیت کہ اپنے مولا کے اوپر اپنے بچوں کو قربان کر دے, اتنا پسند آیا کہ خدا نے اصغر کو فاتح کربلا بنا ڈالا. ادھر اصغر کو فاتح کربلا بنا ڈالا اور ادھر سکینہ کو فاتح شام بنا ڈالا. ایک فاتح کربلا تو دوسرا فاتح شام, یہ ہے رباب. بس صبح عاشور آ گئے, اصحاب قربانیاں پیش کر رہے ہیں, بنی ہاشم قربانیاں پیش کر رہے ہیں, رباب پریشان ہے کہ میں کیسے اپنے مولا کی خدمت میں کیا ہدیہ پیش کروں, میرے پاس تو کچھ نہیں, ششماہا ہے, کیا پیش کروں. لیکن عزیزوں پھر ایک وقت آیا کہ ایک دفعہ حسین علی کا شیر عالم غربت میں سدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں, المناصر ناصر انصرنا, قلب مغلیس یغلسنا, ارے کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے, ارے کوئی ہے کہ جو میرے اہل بیت مخدرات عزت و طہارت کے پردے کی عبادت کرے؟ کوئی آواز نہیں آئی. لیکن دو عکس العمل دیکھنے میں آئے. ایک لاش شہدا میں پھرپھری پیدا ہوئی, گویا زبان ہاتھ سے کہہ رہا ہوں مولا زندگی میں اجازت بھی ہوتی تو ابھی آپ کی نصرت کے لیے آتے. اور دوسرا عکس العمل خیمہ حسینی سے نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ حل من ناصر ینصرون کی آواز نے ایک دفعہ ایسی ایک کوہرام مچا خیمہ حسینی میں کہ حسین پلٹ کر خیمے میں آئے, کہا بیویوں ابھی تو میں زندہ ہوں, روتی کیوں ہو, گریا کیوں کرتی ہو؟ وہاں رکاب آگے بڑھ کر کہتی ہے مولا مولا علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. جزاکم ربکم خدا تمہیں کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم حسین کے. پہلی ماں بہنوں جن کے گود میں نندے نندے بچے ہیں, اگر تمہارے بچے سو رہے ہیں نا علی اصغر کے ان مسائل میں ان کو بیدار کر لینا. خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. دیکھو عاشور آئے گا, اصل عاشور آئے گا, تمہاری گودیاں سلامت رہیں گی لیکن رباب کی گودی سلامت نہ رہے. بس کہا والی یہ بچہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے آپ کی صدا استغاثہ سن کر. مولا نزدیک آتے ہیں, اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں, گود میں لیتے ہیں, گویا آنکھوں ہی آنکھوں پر باپ بیٹے میں کچھ گفتگو ہوئی. عجب نہیں کہ علی اصغر نے اپنی زبان بے زبانی سے کہا ہوگا بابا جہاں میرے مولا میرے آقا سب نے آپ کے اوپر قربانی پیش کی ہے, سب نے شہادتیں پیش کی ہیں, آیا میرا کوئی حصہ نہیں ہے؟ اب میں بھی تو مرنا چاہتا ہوں, میں بھی تو قربانی دینا چاہتا ہوں. حسین نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک دفعہ سوکھے ہونٹوں کو دیکھنے کے بعد کہا اصغر تو بڑا پیاسا ہے, تجھے سیراب کرنا. بس عزیز وہ ایک دفعہ گود میں لیتے ہیں, ابا کے دامن کو اصغر کے وجود کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد خیمے سے باہر نکلتے ہیں. ربا ابھی میں اس بچے کو سہرا خدا کے لاتا ہوں. اللہ اکبر. بس عزیزوں اب جو علی اصغر کو لے کے چلے قوم اشقیا کے سامنے کھڑے ہوئے, ایک دفعہ علی اصغر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں او قوم اشقیا اگر تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں, میں خطاکار ہوں, میں مجرم ہوں تو میرے ششماہے نے تو کوئی جرم نہیں کیا نا. دیکھو میں 3 دن کا پیاسا ہوں, میں تم سے پانی نہیں مانگتا. ارے علی اصغر کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, اس بچے کو تو پانی پلا دو. لیکن قوم اشقیا کوئی جواب دینے کے لیے راضی نہیں ہوئی. بس وہاں پر فرزند رسول نے اپنے بیٹے کو زمین کربلا پہ لٹا دیا, کچھ قدم پیچھے ہٹ کر کہا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پیوں گا, بخدا تم خود آ کر پانی پلا دو. اللہ اکبر مظلوم کیا مولا کی. بس عزیزوں اس کے بعد دوبارہ سے اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی اٹھاتے ہیں ایک دفعہ علی اصغر نے گویا مولا سے کہا ہوگا مولا اب میری باری ہے, اب میں حملہ کروں گا. بس یہاں علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری, یہاں زبان پھیرنی تھی وہاں فوج اشقیا میں انقلاب آنے لگا. جیسے ہی انقلاب آنے لگا عمر صاحب نے کہا ہرملہ کہاں ہے, ہرملہ کو بلاؤ. ہرملہ نزدیک آیا, کہا ہرملہ اتنا کلام حسین, ارے حسین کے کلام کو منتقا کر دے. جب بس عزیزوں ایک دفعہ تیر سوچ سے شوبھا چلا اور اس کے بعد نشانہ کس کا لیا گیا تھا؟ حسین ابن علی کی گردن کا نشانہ لیا گیا تھا، لیکن نشانہ چونکہ علی اصغر کی گردن میں پیوست ہوا، علی اصغر کی گردن سے نکل کر حسین کے بازو پر لگا، بس عزیز نے ایک دفعہ گردن ڈھانک گئی، علی اصغر نے مسکرا کے خیمے کی طرف دیکھا، گویا کہنے والے ہو ارے ماں اب تو راضی ہو گئی نا، اب تو دور بس دیں گی نا، ارے میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ بس عزیز حسین ایک دفعہ ابا کے دامن کو دوبارہ سے اپنے اندر پر ڈالتے ہیں اور اب دوبارہ سے خیمے کی طرف آتے ہیں، جیسے ہی خیمے کی طرف آنا چاہتے ہیں قدم نہیں اٹھ رہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم کو بتا رہی وہ تسلیم لے آئے لا معبود سوائے، اے خدا میں تیری قضا و قدر میں راضی ہوں۔ بس اب جب خیمے کے پاس پہنچتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں، رباب تیرا بیٹا آ گیا، تیرا بیٹا آ گیا، لیکن عزیزان گرامی تب اس کے کہ رباب آگے بڑھتی، ایک نندی سی بچی آگے بڑھی، آ کر بابا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا جائے، ارے میں بھی تو پیاسی ہوں، میں بھی تو پیاسی ہوں، جزاکم رب خیر۔ بس عزیزوں ایک دفعہ حسین ابن علی پلٹتے ہیں، علی اصغر کو گود میں لے کر پشت خیمہ کی طرف آتے ہیں، جانتے ہیں کہ اشقیا ہمارے سروں کو قلم کر کے نوک نیزہ پر بلند کر دیں گے۔ بس عزیزوں ایک دفعہ حسین نے ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفنایا، یہ واقعہ تمام ہوا، لیکن